الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அப்னே பாயியோ கோ அப்னா கமீஸ் தேகர் اپنے والد محترم کی طرف بھیجتے ہیں، اور بحکم خداوندی ارشاد فرماتے ہیں، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی، اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، حضرات مفسرین کی ایک روایت کے مطابق. اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ قمیص جنت سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجا گیا تھا، اور وہ منتقل ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، پھر منتقل ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، پھر منتقل ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. اس موقع پر حضرت جبریل امین نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنت کا قمیص ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ نابینا کے چہرے پہ اسے ڈال دیا جائے تو وہ بینا ہو جاتا ہے. یہ دوسری روایت ہے. بہرحال ایک معجزہ تو یہ ہوا. دوسرا معجزہ یہ ہے، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. حضرات مفسرین کے مختلف اقوال کو جمع کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہر مصر سے کنعان تک 130 سے 250 میل کا فاصلہ ہے. قافلہ وہاں سے چلا. ابھی تو قافلہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قمیص لے کر چلا ہی ہے کہ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، اگر تم مجھے بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات بتاؤں تمہیں، وہ بات یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ دوسرا معجزہ. یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی خرق عادت چیز جو عام طور پہ نہیں ہو سکتی، پتھروں کا بولنا، درخت کا اکھڑ کر اپنی جگہ سے چل کر کسی کے پاس آ جانا، درخت کا کلمہ شہادت پڑھنا، کنکریوں کا کلمہ شہادت پڑھنا، اور اسی طرح چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، سمندر میں راستوں کا پیدا ہو جانا، پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا، چھری سے گلے کا نہ کٹنا، آگ کا کسی کے لیے باغ ہو جانا، اسے کہتے ہیں خرق عادت۔ کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ جل جلالہ وعمن والہ آگ کو ٹھنڈی کر دیتے ہیں۔ چھری کاٹتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والہ کبھی کبھی کاٹنے کی تاثیر کو کھینچ لیتے ہیں۔ سمندر ڈبوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس تاثیر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ خرق عادت چیز، کوئی ان نیچرل چیز کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ واقع ہو تو اس عمل کو معجزہ کہتے ہیں، اور پیغمبر کے علاوہ کسی ولی اور نیک شخص کے ہاتھ پر واقع ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اور معجزہ کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ در حقیقت وہ فعل اور وہ عمل اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس عمل کا مظہر پیغمبر یا ولی ہوتا ہے، اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ولی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، پورا فعل پورا عمل اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن مظہر نبی کو بناتے ہیں تاکہ نبی کا اعجاز دنیا کے سامنے ظاہر ہو، دنیا اپنے آپ کو عاجز پائے اس عمل کو کرنے سے، اور اس طرح نبی کی نبوت ان کے دلوں میں جم جائے اور وہ نبی کی نبوت کو قبول کر لیں۔ اگر معجزہ نبی کا خود کا فعل ہوتا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنعان ہی کے کنویں میں 3 دن تک تشریف فرما ہے، بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا ہے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چند قدم چل کر جنگل تک تشریف لے جاتے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مل جاتے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اسی قمیص کے ساتھ جو ابھی مصر سے بھیج رہے ہیں، اسی قمیص کے ساتھ کنعان کے کنویں میں تشریف فرما ہے اور چند قدم کے فاصلے پر ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والہ کو منظور نہیں ہے، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے اور مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والہ کو جب منظور ہوتا ہے تو وہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے چلتا ہے، اور تقریباً 130 سے لے کر 250 میل کے فاصلے سے چلتا ہے، اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو اپنے پیغمبر کی ناک تک پہنچاتے ہیں، اور پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ معجزہ پیغمبر کا عمل نہیں ہے، معجزہ پیغمبر کا فعل نہیں ہے، یہ فعل اللہ کا ہے، عمل بھی اللہ کا ہے، بس فقط مظہر پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں پیغمبر کی پیغمبری، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کا سکہ جم جائے۔ اسی وجہ سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین نبی سے اس کی نبوت پہ کسی مخصوص معجزے کی فرمائش کرتے ہیں، اور وہ نبی کہتا ہے کہ میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ جب جی چاہے، اللہ کا جی جب چاہے، اللہ کی منشا جب ہو، اللہ کی مرضی جب ہو، تب میں تو معجزہ کو دکھا سکتا ہوں، ورنہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی واپس آ گئی، بھائیوں سے بات چیت ہوئی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مصر بلایا ہے سب کو، اب تیاریاں ہو رہی ہیں، 200 سواریاں آئی ہیں، سب تیاری کر کے مصر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یا یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال قائم فرمایا تھا آپ کی نبوت کے امتحان کے لیے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنو اسرائیل مصر میں تھے، اور وہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعونیوں سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر نکل گئے اور واپس فلسطین آ گئے۔ تو آپ ہمیں ذرا یہ بتلائیے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو کنعان میں رہتے تھے، شام میں رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مصر میں کیسے تھی؟ یعقوب علیہ السلام خود تو کنعان میں، فلسطین میں، پالستین میں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کی پوری اولاد ایجپٹ میں ہے، تو یہ وہاں کیسے پہنچے؟ یہ امتحان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور اب اس حقیقت کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بمئے اپنی پوری فیملی کے مصر بلایا، اور پورا خاندان کنعان سے فلسطین چھوڑ کے مصر جا رہا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے، اور یہود جانتے تھے کہ یہ بات اللہ کا پیغمبر ہی بتا سکتا ہے. تو یا تو انہوں نے براہ راست یہ سوال پوچھا تھا، یا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی وساطت سے یہ سوال پوچھا تھا. بہرحال اب یہ حضرات جا رہے ہیں، اور حضرات مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ کتنے نفر تھے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والوں کی کل تعداد کتنی تھی. اکثر مفسرین نے 100 سے کم ہی بتلائے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں ہیں اور آپ ادھر استقبال کا انتظام فرما رہے ہیں. بادشاہ مصر کا ابھی حیات ہے، بعض تفسیری روایات کے مطابق مسلمان ہو چکا ہے، بعض تفسیری روایات کے مطابق ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مملکت کے اور سلطنت کے سارے اختیارات دے رکھے ہیں. یہ چھوٹا سا قافلہ جو 100 سے کم افراد پر مشتمل ہے، یہ مصر پہنچتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہر مصر کے تمام لوگ شہر سے باہر استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، وہ منظر بھی عجیب و غریب ہوگا. 40 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اترتے ہیں اور نیک فرزند، وہ بھی اللہ کے پیغمبر بن چکے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، آگے بڑھتے ہیں، اپنے والد محترم کا استقبال کرتے ہیں. تقریباً 4000 سپاہی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آنے والوں کو سلامی دے کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور باپ بیٹے ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں اور خوشی کے آنسو بہاتے ہیں اور بہت روتے ہیں، دونوں بہت روتے ہیں. جبریل امین تشریف لائے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دونوں کے رونے پر خوشیوں کی وجہ سے آسمان میں فرشتے بھی آج رو رہے ہیں. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ کی خوشی میں آسمانوں میں فرشتے بھی شریک ہیں. شہر کے باہر استقبال ہو گیا، استقبال سے فارغ ہو کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر اپنے والدین کو اپنے قریب بٹھایا. فلما دخلوا علی یوسف، پس جب وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس داخل ہوئے، آوا الیہ ابویہ، تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ دی. یہ مقام استقبال میں ہے، ظاہر ہے کہ لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، تھوڑا آرام ہوگا، کچھ بات چیت ہوگی، کچھ کھلایا پلایا جائے گا، اپنے قریب جگہ دی. یہاں حضرات مفسرین نے ایک اشکال قائم کیا ہے کہ قرآن مجید کا یہ ارشاد کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد اور والدہ کو اپنے قریب جگہ دی، تو مفسرین کی جو محقق رائے ہے اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ راحیل کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد اور والدہ کو اپنے پاس بٹھایا؟ تو اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا، اور سوتیلی ماں بھی سگی ماں کی طرح ہوتی ہے ان بچوں کے لیے جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اسے بھی ماں ہی کہتے ہیں. اور پھر حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بمنزلۃ ماں کے ہے، تو والد کی بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی ماں ہے اور خالہ کی حیثیت سے بھی ماں ہے. اس وجہ سے قرآن مجید نے انہیں بھی ماں ہی کہہ کر پکارا، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اسی طرح احترام کیا جیسا ایک بیٹا اپنی ماں کا احترام کیا کرتا ہے. انہیں بھی توجہ دی، والد کو بھی بٹھایا، والدہ کو بھی بٹھایا، اچھی جگہ دی، بھائیوں کو بھی بٹھایا ہوگا اور استقبال دیا، کھلایا پلایا، اور اب مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، شہر مصر کی طرف. اب شہر مصر کی طرف جب روانہ ہو رہے ہیں اور شہر مصر میں داخل ہو رہے ہیں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وقال ادخلوا مصر، آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب شہر مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاء اللہ آمنینا، اگر اللہ نے چاہا تو اب امن اور اطمینان سے زندگی گزارو گے. جہاں تک قحط کا تعلق ہے، 7 سال کا قحط ہے، 2 سال اس میں سے ختم ہو گئے ہیں، 5 سال ابھی باقی ہے، تو ایک اشارہ تو اس کی طرف تھا کہ اب کھانے پینے کی فکر نہ کرو. مصر میں آ گئے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، اب تم سب کی تنگ دستی ختم ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ آپس کی جو رنجشیں تھی اور آپس کا جو اختلاف تھا، یا یہ کہ باپ بیٹے کی جو جدائی تھی، اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا. بھائیوں کے ساتھ بھی محبت ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا، باپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو اب جو ہے امن اور اطمینان سے انشاءاللہ زندگی گزرے گی اگر اللہ نے چاہا. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے کہ جب مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہو تو وہ بات ظاہری اسباب کے اعتبار سے کتنی ہی یقینی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ضرور کہا کرو، اس لیے کہ اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی تو اسباب کچھ کام نہیں آتے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ آپ ہرگز ہرگز آئندہ کل کے کسی کام کے لیے ایسا نہ فرمائیں کہ میں کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ آپ ساتھ میں یہ کہہ دیا کریں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. اور طریقہ یہ ہے کہ انشاء اللہ آمنین، پہلے انشاء اللہ کہا جائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آمنین انشاء اللہ، کہ اب امن کی حالت میں رہو گے، اطمینان کی حالت میں رہو گے اگر اللہ نے چاہا، بلکہ فرمایا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا آمنین، امن اور اطمینان سے رہو گے. تو پہلے انشاء اللہ، انشاء اللہ میں آئندہ کل جانے والا ہوں، انشاء اللہ میں آئندہ کل آنے والا ہوں، انشاء اللہ فلاں میں آپ کا کام کر دوں گا. وذکر ربک اذا نسیت، لیکن اگر کبھی انشاء اللہ کہنا شروع میں بھول جائے تو اسے بالکل ہی موقف نہ کر دے، بلکہ میں آئندہ کل آنے والا ہوں انشاء اللہ کہہ دے، بعد میں کہہ دے، لیکن انشاء اللہ ضرور کہے. اس لیے کہ جو شخص انشاء اللہ کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم منوادہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو گئے، رہائش پہ پہنچ گئے جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام شاہی محل میں رہتے تھے، بادشاہ وقت ہی تھے. اب جب گھر میں پہنچے تو اخلاق کریمانہ کو دیکھیے کہ والد محترم اور والدہ محترمہ ہیں، انہیں آپ نے اپنے تخت پہ بٹھایا. ورفع ابویہ علی العرش، آپ نے اپنے والدین کو، آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو تخت پر اونچی جگہ پہ بٹھایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا. ابھی انہیں بٹھایا ہی تھا اور بٹھا کے ظاہر ہے کہ بھائیوں کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہوں گے کہ بھائی آپ حضرات بھی اپنی اپنی جگہ لیں، اور خدام کو حکم کیا ہوگا کہ بھائی کھانا پینا تیار کریں. تو ایک دم سے یہ 11 بھائی اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی خالہ یا سوتیلی ماں، یہ سب کے سب صف میں کھڑے ہو گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور آنن فانن یوسف علیہ السلام کو کچھ پتا ہی نہیں چلا، یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. یوسف علیہ السلام والسلام ان کی عزت کی فکر میں ہیں اور ان کی عزت افزائی میں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں اچھی جگہ ملے، انہیں کھانا پینا ملے، ان کا اکرام ہو، اور وہ سب کے سب آنن فانن بغیر کسی مشورے کے ان کے دل میں اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم ایسی پیدا کی کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے بغیر کسی مشورے کے. وخروا لہ سجدا، وہ سب کے سب سجدے میں یوسف علیہ السلام والسلام کے لیے گر گئے. جب یوسف علیہ السلام والسلام نے یہ منظر دیکھا، وقالہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ میرے پہلے والے خواب کی تعبیر ہے جو 40 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے. قد جعلہا ربی حقا، اس خواب کو میرے رب نے برحق بنایا. قد جعلہا ربی حقا، اس کو میرے رب نے برحق بنایا. اس پہ جو اشکال وارد ہوتا ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک مخلوق کا کسی دوسری مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں. اور یہاں تو عجیب و غریب حالت ہے کہ پیغمبر کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے اور پیغمبر نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اور پھر سجدہ کرنے میں بھی پیغمبر شامل، اور باقی جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب پیغمبر کے گھرانے کے جو پکے موحد تھے، شرک کا وہاں نام و نشان نہیں تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق کے سامنے سجدے میں جھک جانا جائز ہے کہ نہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، دوسرا ہے تعظیم کا سجدہ، آداب بجا لانا، جسے آج کل ہم ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ سیکھ کر لیتے ہیں، تواضع سے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑوں کے سامنے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، آگے بڑھ کے مسافہ کرتے ہیں، معانکہ کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، یہ سب تعظیم. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت تک ہر شریعت میں تعظیم کے سجدے کی اجازت تھی کہ مخلوق کا ایک فرد کسی دوسرے فرد کے سامنے تعظیم کا سجدہ کر سکتا ہے. ادب، تعظیم، جیسے ایک شخص چار زانوں بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی بڑا شخص آ جاتا ہے تو ایک دم سے دو زانوں بیٹھ جاتا ہے، یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے. ایک تو ہے عبادت کہ اسے اپنا معبود سمجھنا، اسے اپنا خدا سمجھنا، اسے اپنا الہ سمجھنا، اسے اپنی حاجت پوری کرنے والا سمجھنا، اور یہ سمجھ کے عبادت کی نیت سے سجدہ کرے. یہ تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر ایک کی شریعت میں ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اور شرک جلی ہے. کسی کے سامنے بھی، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، اس نیت سے سجدہ کرنا کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، یہ شرک جلی ہے. آدمی فوراً اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. تو جہاں تک عبادت کا سجدہ ہے وہ ساری شریعتوں میں ناجائز ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز ہے، داؤد علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک ریسپیکٹ، ایک آنر، اس میں یہ بالکل نیت نہیں کہ یوسف کے سامنے اس لیے جھک رہے ہیں کہ یوسف کوئی مقدس چیز ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا نہیں، ایک تعظیم کے طور پہ. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی شریعت چونکہ کامل اور مکمل ہے، اور آپ کی شریعت میں وہ چیز بھی جائز نہیں ہے جس میں کسی قسم کا شبہ رہ جائے، تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میری شریعت میں ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے سامنے جس طرح عبادت کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. تعظیمن بھی نہیں جھک سکتے. اب اگر ہمارے زمانے میں کوئی شخص تعظیمن بھی کسی کے سامنے جھکتا ہے تو یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے, جائز نہیں ہے. کسی قبر کے سامنے جھکنا, کسی پیر کے سامنے جھکنا, کسی بزرگ کے سامنے جھکنا, کسی ولی کے سامنے جھکنا, یہ ناجائز ہے. ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے تعظیمن سجدہ کر لیا کریں. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور صحابی جلیل جو پوچھ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں سجدے کی, یہ عبادت کا سجدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ صحابی کبھی بھی کسی مخلوق کے سامنے شرک نہیں کر سکتا. یہ تعظیم ہی کے سجدے کے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا سلمان, اے سلمان, لا تسجد لی, میرے سامنے سجدہ نہ کر, وسجد للحی الذی لا یموت, اگر تجھے سجدہ کرنا ہے تو اس زندہ ذات کے سامنے سجدہ کر جو کبھی مرنے والی نہیں ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کر. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے جب واپس تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں, وہاں کے چودھریوں کے سامنے, وہاں کے عوام الناس سجدہ کرتے ہیں, تعظیمی سجدہ, عبادت کا سجدہ نہیں, اور اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر اس وقت کوئی نہیں ہے. تو انت احق کو ان یسجد لک, آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے. تو اس وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت کا پروگرام بتلایا. آپ نے فرمایا, لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد, لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن, اگر میری شریعت میں یہ پروگرام ہوتا کہ کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کے سامنے سجدہ کر سکتی ہے تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کر لیا کرے, لیکن میری شریعت میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے, نہ تعظیم کا سجدہ, سجدہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و من والہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, بے شک میری قربانیاں, بے شک میرا جینا, بے شک میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے, تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے, تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے. پہلی شریعت میں چونکہ تعظیمی سجدہ جائز تھا, اس لیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ محترمہ اور بھائیوں نے سجدہ کیا, اس میں کوئی مضائقہ نہیں, اس شریعت میں جائز تھا, لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اب سجدے سے فارغ ہو گئے, اٹھ گئے, ظاہر ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک دم سے شرمندگی ہوئی ہوگی کہ والد محترم میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, اٹھا لیا ہوگا اور پھر بٹھا دیا ہوگا, اور پھر آپ نے فرمایا ہوگا کہ ابا جان, یہ وہی تو اسی خواب کی تو تعبیر ہے جو میں نے 40 سال پہلے دیکھی تھی. اب 40 سال سے بچھڑے ہوئے باپ بیٹے جب ملتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی لمبی داستان تھی, اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابا جان, میرے بھائی آپ کے پاس سے مجھے پکڑ کے لے گئے اور میرے اوپر ظلم و تشدد سے کام لیا, میرے قمیض کو اتار لیا, مجھے بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینک دیا, میں وہاں اتنے دنوں تک پڑا رہا, پھر کسی قافلے نے نکالا, ابا جان کیا بتاؤں. اس کے بعد بھائی پہنچے اور مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا, پھر میں مصر پہنچا اور مصر پہنچنے کے بعد مجھے غلام کی حیثیت سے بیچا گیا, اور عزیز مصر کے مکان میں یہ ہوا, اور جیل اتنے سال رہنا پڑا, خود بھی روتے, والد کو بھی رلاتے, والدہ کو بھی رلاتے, بھائیوں کو بھی ذلیل کرتے, یہ سب کچھ ہونا تھا. لیکن پیغمبر تھے, اخلاق کریمانہ کو دیکھیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے بڑی 3 مصیبتیں آئی تھیں. ایک تو بھائیوں کا ظلم اور تشدد, اس کا ذکر کرنا تھا والد محترم کے سامنے, اور دوسرا ذکر کرنا تھا جیل کے بارے میں, اور تیسرا ذکر یہ کرنا تھا کہ میں آپ سے الگ ہو گیا تھا. سب سے پہلی ترتیب سے اگر لیا جائے تو سب سے پہلی بات جو بیان کرنی چاہیے تھی وہ بھائیوں کا ظلم اور تشدد، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بات بیان کرنی چاہیے تھی وہ والد محترم سے فراق، کہ آپ سے پھر میں جدا ہو گیا اور جدائی کی وجہ سے اتنی تکلیفیں مجھے برداشت کرنی پڑی، اور تیسرے نمبر پہ بیان کرنا چاہیے تھا قید میں سالوں تک پڑے رہنے کی تکلیف، اس لیے کہ جیل میں ایک دن تک پڑے رہنا بھی بہت مشکل ہے، یہ تین باتیں بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مصیبتوں میں سے کسی بھی مصیبت کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ ان تینوں مصیبتوں کے بعد جو اللہ کی نعمت واقع ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابا جان اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے میرے اوپر کتنا احسان فرمایا کہ جیل سے مجھے نکال دیا، یہ نہیں فرمایا کہ جیل میں یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا، اور ابا جان یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان میرے اوپر ہوا کہ آپ سے ملاقات کرا دی، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے فراق کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی وہ تکلیف ہوئی فلاں تکلیف ہوئی، اور ابا جان یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ آپس کی رنجش کے بعد بھائیوں سے بھی محبت پیدا کر دی، یہ نہیں فرمایا کہ بھائیوں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا، ایک تو خوبی یہ ہے اس گفتگو کی، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ترتیب بالکل الٹ دی، پہلے بھائیوں کا ذکر ہونا کے بعد فراق کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد جیل کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن بھائیوں کے متعلق بات کرنے سے آپ کو حیا ایسی مانے تھی اور ایسا حجاب تھا کہ سب سے پہلے آپ نے جیل کا تذکرہ کیا کہ اے میرے ابا جان اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہوا کہ اس نے مجھے جیل سے نکال دیا، نمبر دو کے اوپر فراق کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ سے ملاقات کرا دی، اور نمبر تین پر یہ کہ بھائیوں کے درمیان جو رنجش تھی اللہ نے اسے بھی ختم کر دی، بالکل اخیر میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر بھی عجیب انداز سے فرمایا، یہ پیغمبر ہی کے اخلاق ہو سکتے ہیں اور پیغمبر ہی اس انداز کی بات اور گفتگو کر سکتا ہے، کیا فرمایا آپ نے وقد احسن بی، تحقیق کے میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن جبکہ مجھے اس نے قید سے رہائی نصیب فرمائی، وجاء بکم من البدو اور میرا رب تمہیں دیہات سے لے کر آ گیا، کنعان بھی شہر تھا لیکن شہر مصر کے مقابلے میں وہ چھوٹا شہر تھا اس لیے دیہات اسے کہہ دیا، دیہات سے آپ کو لے کر آ گیا ملاقات کرا دی، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، اتنے پیارے انداز میں بھائیوں کا دفاع کیا کہ میرے بھائیوں کا بالکل قصور نہیں تھا، قصور شیطان کا تھا کہ شیطان نے انہیں ورگرا کر ایسے کام کروائے، اخلاق کریمانہ کو تو دیکھیے کہ میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں، یہ شیطان نے پھوٹ ڈالی اور شیطان نے ان کو ورگلایا اور شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے یہ مغلوب ہو گئے اور غلطی سے ان سے یہ ساری غلطیاں ہو گئی، ورنہ میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کہہ چکے تھے لا تسریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہاری غلطی کا میں ذکر تک نہیں کروں گا، اب آگے فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار بہت ہی اچھی تدبیر کرنے والا ہے ان کاموں کے لیے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے، ابا جان دیکھیے تو صحیح کہ اللہ نے سارے کاموں کو کیسے مکمل فرمایا، اور ہماری پلاننگ کچھ نہیں تھی، اللہ نے خود پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنی طرف سے مکمل فرماتے ہیں، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت زیادہ جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے، بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ابا جان آپ میرے فراق پہ اتنے غمگین کیوں ہوئے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے بنائی بھی کھو دی میرے فراق پر اور مسلسل روتے رہے، آپ کا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر یوسف سے دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی تو آخرت میں ہو جائے گی، ایک مسلمان تو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تو آپ اتنے زیادہ روئے کیوں، دنیا میں ملاقات نہ ہوتی تو آخرت میں تو ہونے ہی والی تھی، یہ بات تو یقینی تھی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے تو مجھ سے بہت ہی چھوٹی عمر میں بچھڑ گیا تھا، اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا دین سلامت ہے کہ نہیں، اور میں مسلسل اس لیے روتا رہا کہ اگر میرے بیٹے کو اچھا ماحول نہ ملا اور اچھی صحبت نہ ملی اور میرا بیٹا ایمان سے محروم ہو گیا تو میں دنیا میں بھی اس کو نہیں دیکھ سکوں گا اور آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ میں جنت میں جاؤں گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ پتہ نہیں یوسف سے دنیا میں بھی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہمیں بھی میرے دوستو آخرت کی سب سے زیادہ فکر رکھنی چاہیے اور آخرت کو سب سے زیادہ مقدم کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، امیر ہے تب بھی حرج نہیں، فقیر ہے تب بھی حرج نہیں، اگر عزت ہے تو بھی حرج نہیں، ذلت ہے تو بھی حرج نہیں، صحت ہے تو بھی حرج نہیں، تندرستی ہے تو بھی حرج نہیں، اور بیماری ہے تو بھی حرج نہیں، دنیاوی زندگی تو کسی طرح پوری ہو جائے گی۔ اور بیٹا امریکہ میں ہے ہم انگلینڈ میں ہے، بیٹا انڈیا میں ہے ہم پاکستان میں ہے، بچھڑ جاتے ہیں لوگ، لیکن اگر دنیا سے دونوں کے دونوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے تو ہمیشہ کے لیے دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ایک ایمان کے ساتھ گیا اور دوسرا کفر کی حالت میں گیا تو کبھی دونوں میں دونوں کی ملاقات نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے مرتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے اور عالم برزخ میں پہنچتا ہے اور وہ مؤمن ہونے کی حالت میں جاتا ہے تو جو مسلمان پہلے سے پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ سب اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور اس کے پرانے تعلق والے اور پہچاننے والے جو پہلے سے چلے گئے تھے وہ اس کی خیر خیریت پوچھتے ہیں کہ بھائی خیریت سے پہنچ گئے، اور اس کی خیریت معلوم کرنے کے بعد اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو ہمیشہ کے لیے جنت میں آ گئے، اور مبارک سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کی خبریں پوچھتے ہیں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے کہ میرے بیٹے کی تو خیریت ہے، فلاں ہمارے دوست تھے ان کی طبیعت کیسی ہے، فلاں یوں ہے ان کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ خبر دیتا ہے یہاں سے جانے والا کہ ہاں وہ بہت اچھے ہیں، صحت بھی بہت اچھی ہے، دینداری بھی بہت اچھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں، جو خبر دینی ہوتی ہے وہ خبر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں کچھ لوگوں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، تو یہاں سے جانے والا کہتا ہے کہ وہ تو دنیا سے مجھ سے پہلے یہاں آ گیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں جنتی کہ فلاں صاحب کی کیا خبر ہے ہمارے دوست کی، تو یہ یہاں سے جانے والا کہتا ہے کہ وہ تو دنیا سے مجھ سے پہلے آ گیا ہے، وہ تو گزشتہ سال آ گیا تھا، وہ تو دو سال پہلے آ گیا تھا، وہ گزشتہ مہینے آ گیا تھا۔ یہ سن کر سب جنتیوں کے چہرے پھیکے پڑ جاتے ہیں اور فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم چلا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا چھوڑ کے آ گیا ہے تو اسے تو ہمارے پاس پہنچنا چاہیے تھا، یہاں تو ہے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسری جگہ پہ گیا ہے، اب ملاقات کبھی نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کیجئے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، تقوی کی تعلیم دیتے ہیں، اور ماں باپ تو نیکی ہیں اسی لیے تو بچوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، اب ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلتی رہی، لیکن اس معیار کا دین نہیں، اس معیار کا تقوی نہیں، ماں باپ 100% تقوی لے کر گئے، ان کے 90% ہے، 80% ہے، ماں باپ 100% دین لے کر گئے، اس کے 80% ہے، 90% ہے، 70% ہے، اب قیامت کے دن ان کی ملاقات ہوگی، ماں باپ بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں، بچے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں، اور ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر آخرت میں پہنچے ہیں، اب جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو اے گریڈ ملا اور بچوں کا جب نامۂ اعمال دیکھا گیا تو سی گریڈ میں ان کو رکھا گیا، اس لیے کہ ماں باپ کا نامۂ اعمال نیکیوں سے زیادہ بھرا ہوا تھا اور بچوں کا نامۂ اعمال نیکیوں سے کم بھرا ہوا تھا، ماں باپ کو اے گریڈ ملا اور اولاد کو سی گریڈ ملا۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میرا بندہ نیک کام کر کے آیا ہے اور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے کر آیا ہے، اور اولاد نے بھی ماں باپ کا کہنا مان کر ماں باپ کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے، اب وہ اے گریڈ میں اور یہ سی گریڈ میں، ایسا کرو نا کہ دونوں کو ساتھ کر دو، دونوں کو ساتھ کر دو. اب دونوں کو ساتھ کرنے کے تین طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ماں باپ کو اے گریڈ سے نیچے سی گریڈ میں اتار دیں تاکہ ساتھ ہو جائیں, اور دوسرا طریقہ یہ کہ اے گریڈ سے ماں باپ کو بی میں اتاریں اور اولاد کو سی میں سے بی میں لے جائیں, اور تیسرا طریقہ یہ کہ اولاد کو سی میں سے اے گریڈ میں لے جائیں. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پہلے دو طریقے اختیار نہیں کریں گے, اولاد کو سی میں سے اے میں پہنچا دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, ماں باپ کے ساتھ اولاد کو ملا دیں گے جہاں کہیں ماں باپ ہوں گے. وما ألتناهم من عملهم من شيء, اور ہم ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے ان کے مرتبوں میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود پہ بھی محنت کرو, اولاد پہ بھی محنت کرو, اور کوشش اس بات کی کرو کہ سب کے سب جیسے دنیا میں پیار محبت سے رہتے ہیں اور دنیا میں ساتھ رہتے ہیں, اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے, اور گزشتہ کل کی نشست میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہماری اولاد پہ سو مرتبہ, ہزار مرتبہ, لاکھ مرتبہ جسمانی موت واقع ہو جائے اور فزیکل ڈیتھ واقع ہو جائے تو اس کی فکر نہ کرو, اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, مرنا ہے, وقت مقررہ پر مرے گا. لیکن اگر اس کی روحانی موت واقع ہو جائے اور ایمان سلب ہو جائے, اس کے بارے میں بہت فکر کرنی چاہیے, اس لیے کہ اگر روحانی موت واقع ہو گئی تو ہمارا لخت جگر, ہمارا نور نظر, ہمارے کلیجے کا ٹکڑا, ہمارے دل کا ٹکڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا. اس لیے فکر اس بات کی کرو کہ ہماری اولاد دین پہ رہے, ہماری اولاد صراط مستقیم پہ رہے, ہماری اولاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلی جائے. خود بھی ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرو, اور اولاد کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح کے اہتمام اور التزام کی فکر کرو, ان کی ذہنی تربیت بھی کرو, اور ان کے لیے ایسا ماحول مہیا کرو جس ماحول میں رہ کر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جب چاہتا ہے کرتا ہے, ساتھ کر دیا سب کو. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بیٹا یہ فکر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایمان سلب ہو جائے, دنیا میں تو تیری زیارت سے محروم ہی ہوں, اور اگر تیرا انتقال ہو جائے تو کہیں آخرت میں بھی ہم دونوں باپ بیٹے کی کبھی ملاقات نہ ہو. تفسیری روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 20 سال تک زندہ رہتے ہیں, 20 سے کچھ زیادہ, 23 سال, اور آپ کی وفات ہوتی ہے, امن سے زندگی گزارتے ہیں آخری زندگی. اور آپ نے وصیت فرمائی ہے کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو کنعان میں جہاں میرے والد اسحاق اور جہاں میرے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہیں مجھے لے جایا جائے اور دفن کیا جائے. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے. ہماری شریعت کو اس شریعت پہ قیاس نہیں کیا جائے گا, ہر شریعت کا الگ الگ قانون ہے. چنانچہ وصیت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہنچایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا. اور الخلیل فلسطین میں ایک شہر ہے جسے انگریزی میں ہیبرون کہتے ہیں, اس میں ایک مسجد ہے جسے مسجد الخلیل کہتے ہیں. وہاں یہ قبریں ہیں, اور لوگوں میں معروف یہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی ہے, یہ حضرت اسحاق کی ہے, اور یہ حضرت یوسف کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حقیقت حال سے اللہ ہی واقف ہے. بندے کی جب فلسطین حاضری ہوئی اس وقت الحمدللہ وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی اور شرف حاصل ہوا, اور ان آنکھوں نے ان قبروں کی زیارت کی ہے, لیکن حقیقت حال سے اللہ ہی واقف ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تقریباً 20 سال دنیا میں زندہ رہتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انتقال سے پہلے وہی اولاد کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں, سب کو جمع کیا, پوتوں کو, نواسوں کو, بیٹوں کو, بچوں کو, سب کو جمع کیا اور پوچھا کہ ماتا بدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, آپ فکر نہ کیجئے ہم عبادت کریں گے کس کی, آپ کے الہ کی, آپ کے اللہ کی, اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کی, اسحاق کے معبود کی, الہم واحدن ایک ہی معبود کی, ونحن لہ مسلمون, اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے بھی ہمیں یہی حکم فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو تم ہرگز ہرگز دنیا سے اسلام اور ایمان کے بغیر نہ جانا. اس لیے کہ دنیا سے جو ایمان کے بغیر جاتا ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اسلام اور ایمان کے بغیر اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اسے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے بدلہ دے دیتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو شخص نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت, تو اللہ تعالیٰ اسے فلنحیینہ حیاتا طیبہ, دنیا میں بھی اچھا ہی عطا فرماتے ہیں, ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, آخرت میں بھی اچھا ہی عطا فرماتے ہیں. لیکن شرط کیا لگائی؟ وہو مؤمن, یہ عمل کرنے والا مومن ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا آخرت میں. اور اسلام میں اور ایمان میں اللہ نے اتنی تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں کہ لائیے, ہاتھ لائیے, اسلام قبول کیجئے, تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر, کیا تو اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ارید و اشترط, میں آپ کے ساتھ ذرا شرط لگانا چاہتا ہوں. کیا شرط لگائے گا؟ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے جو اسلام کے خلاف کاروائیاں کی ہیں اور جو جرائم کیے ہیں, کہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے متعلق مجھے پوچھیں گے تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما تعلم یا عمر, اے عمر کیا تو جانتا نہیں ہے, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ جب کوئی بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل سے یقین کے ساتھ, تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ایمان قبول کرنے سے سارے گناہ معاف, اور عمل صالح ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں. اور اگر دنیا سے جب کوئی شخص جاتا ہے تو انما الاعمال بالخواتیم, یہ جتنے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں ان کا اجر و ثواب آخرت میں اسی صورت میں ملے گا کہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے. اس لیے فکر فرماتے ہیں, مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ اب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 20 سال تقریباً زندہ رہتے ہیں, اور 20 سال زندہ رہنے کے بعد اللہ جل جلالہ و عم منوالہ کی ملاقات کا آپ کو بھی شوق ہوتا ہے. اب جب ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو آپ دعا فرماتے ہیں, اور بار بار یہ دعا فرماتے ہیں, پیغمبر جس کو حسن خاتمہ کا یقین ہوتا ہے, پیغمبر ایمان کی سلامتی ہی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے کہ جب پیغمبر گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے معصوم ہوتا ہے تو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا یہ تو رأس الکبائر ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. وہ کیسے مرتکب ہو سکتا ہے؟ یقین ہوتا ہے, لیکن بندے کو ہر وقت عجز و انکساری اختیار کرنی چاہیے اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے, اللہم ثبت قلبی علی دینک, اللہم ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ آپ میرے دل کو دین پہ مضبوط رکھیے, آپ میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھیے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ تو سید المرسلین ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, اور آپ بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ, ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن, انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جیسے چاہتے ہیں پھیرتے ہیں, من شاء اقامہ, جس کے متعلق اللہ کی مرضی ہوتی ہے صراط مستقیم پہ ڈال دیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں, اور جس کے متعلق اللہ کی مرضی نہیں ہوتی, من شاء ازاغا, اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے, ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, آپ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجئے, بعد از ہدیتنا, بعد اس سے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہدایت دینے کے بعد آپ ہمیں صراط مستقیم سے نہ ہٹائیے. اور دیکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو غرور کرتا ہے, جو تکبر سے کام لیتا ہے, جو عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان پہ رہنا, ایمان کو قبول کرنا, ایمان پہ چلنا یہ میرا کمال ہے اور میں کچھ کر رہا ہوں, ایسے شخص کے خاتمے کا بہت بڑا اندیشہ ہے. ہاں, جو عاجزی اختیار کرتا ہے, اے اللہ یہ ایمان آپ ہی کی برکت سے ملا ہے, آپ ہی کے فضل سے ملا ہے, یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان پہ رکھا ہے, اے اللہ جیسے آپ نے بغیر مانگے ایمان عطا فرمایا ہے آپ اس کی حفاظت بھی کیجئے, اور اے اللہ آپ اس کی حفاظت کے جتنے اسباب ہیں ان کی بھی توفیق دیجئے, اور اے اللہ اعمال صالحہ کی بھی توفیق دیجئے, اے اللہ شیطان سے بچائیے, نفس سے بچائیے. عاجزی اختیار کرتا ہے اور دل اور دماغ میں یہ تصور کرتا ہے کہ میرا ایمان میرا اللہ بچائے تو ہی بچ سکتا ہے, اور یہ اسی کا کرم ہے کہ میرا ایمان بچا ہوا ہے. ایسے شخص کو انشاءاللہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوگی. تو آپ دعا فرما رہے ہیں پیغمبر ہو کر, کیا کہتے ہیں؟ رب, اے میرے رب, اب نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. اے میرے رب، دنیا میں مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز آپ نے مجھے دے دی. آپ نے مجھے مادی حکومت بھی عطا فرمائی اور آپ نے مجھے روحانی حکومت بھی عطا فرمائی. میرے سر پہ مادی حکومت کا تاج بھی رکھا، مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور نبوت کا تاج بھی رکھا کہ مجھے نبی بنا دیا. روحانی دنیا بھی عطا فرمائی، مادی دنیا بھی عطا فرمائی. رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تحقیق کہ آپ نے مجھے حکومت عطا فرمائی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے نبی بنایا اور نبوت کی برکت سے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ آسمانوں کو پیدا کر سکتے ہیں، زمین کو پیدا کر سکتے ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا اور آخرت میں. میں ٹوٹلی آپ ہی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ پر ڈیپینڈ کرنے کی وجہ سے اور آپ کو دوست رکھنے کی وجہ سے اور آپ کو کارساز ماننے کی وجہ سے آپ نے جس طرح میرے دنیاوی مسائل کو حل فرمائے، اسی طرح میرے اخروی مسائل کو بھی حل فرما دیجیے. توفنی مسلمن، آپ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجیے. والحقنی بالصالحین، اور آپ مجھے جنت میں نیکوں کے ساتھ ملا دیجیے. یہ دعا فرماتے تھے. بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بس آپ یہ دعا اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ جب بھی میری موت آئے اس وقت میری یہ حالت ہو، اور بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں، دنیا سے طبیعت اچاٹ ہو گئی تھی اور اب آخرت کی طرف تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں، اور دنیا سے جانے کی نیت سے آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہ کی ملاقات کے شوق میں. اس پہ ایک اشکال پیدا ہوگا. اشکال یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنے سے ہماری شریعت نے منع فرمایا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. بیمار ہو جائے تو صبر کرے، ظلم کا شکار ہو جائے تو صبر کرے، اور اگر مجبور ہی ہو جائے موت مانگنے پر تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، اے اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ کیا کہے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے تو بیماری نظر آ رہی ہے اور مجھے تو پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کا علم میرے علم سے بہتر ہے. جب تک میرے لیے دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہو اس وقت تک آپ مجھے دنیا میں زندہ رکھیے. وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور جب آپ کے علم میں میرے لیے مرنا بہتر ہو اس وقت آپ مجھے اٹھا لیجئے. یہ دعا سکھلائی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ مانگو کہ توفنی مسلم، اور اب مجھے اٹھا لیجئے مسلمان ہونے کی حالت میں. تو حضرات علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ عام حالتوں میں تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ موت نہیں مانگنی چاہیے بیماریوں سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ بھائی اس سے اچھا تو ہے کہ میں مر جاتا. خودکشی کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، سوئسائڈ کا ارادہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ دو مواقع ایسے ہیں کہ جن میں موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے. ایک کب؟ جب انسان کو ایسا محسوس ہو کہ میں ایسی جگہ پہ گر گیا ہوں کہ اپنے دین کو بچانا میرے لیے مشکل ہے، اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایمان کے ساتھ آپ مجھے اٹھا لیجئے. جیسے فرعون کے سامنے ساحرین نے کہا تھا، جادوگروں نے، ربنا افرغ علینا صبرن وتوفنا مسلمین، اے اللہ آپ ہمیں جب تک زندہ ہے صبر دیجئے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا لیجئے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ فرعون کے تشدد کو ہم برداشت نہ کر سکے اور ایمان نہ چھوڑ بیٹھے. تو ایمان کا خطرہ ہو، دین کا خطرہ ہو، وہاں انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے. اور دوسری جگہ یہ ہے کہ خالص دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق اٹھے، اس وقت بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے آپ کے قریب بلا لیجئے، کسی دنیاوی مصیبت سے بچنے کے لیے نہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی دعا تھی، اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ انہیں بھی اٹھا لیا. اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دفن تو کیا جائے مصر ہی میں، مجھے دفن تو کیا جائے مصر ہی میں، لیکن اگر کسی وقت بنو اسرائیل پہ کچھ حالات آ جائیں اور بنو اسرائیل مصر چھوڑ کے کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو جائیں تو پھر میرے تابوت کو نکال کر مجھے بھی ساتھ لے جائیں. اس اعتبار سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں فرعونیوں سے بچنے کے لیے، آئے تھے کنعان سے کتنے؟ تقریباً 100، اور اب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 670,000، 670,000. اور یہ بڑھوتری بھی اس لیے کنٹرول میں رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے خطرے سے 90,000 چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو فرعون نے قتل کر دیا تھا، اگر وہ زندہ رہتے تو پتہ نہیں نسل کتنی پھیلتی. جب یہ حضرات واپس مصر سے کنعان کی طرف جا رہے ہیں شام کی طرف، تو ساتھ میں یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی نکال کر لے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی وہیں دفن فرمایا جہاں اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی اور سوانح مکمل ہو گئی. اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس میں جتنے اسباق تھے ان میں سے ہر ایک پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی بڑی حکمتیں اس قصے میں پوشیدہ تھیں، بڑے بڑے دروس تھے، عبر، اور پتہ نہیں اس میں کتنی کتنی حکمتیں اور کیا کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں جتنی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور جو بیان ہوئی ہیں اور جو سننے کی توفیق ملی ہے ان میں سے ہر ایک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ اسی طرح ہمیں زندگی بھر قرآن مجید کے حلقوں میں بیٹھنے کی اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہیں آخری دو آیتوں میں، آخری تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرما رہے ہیں. نہایت ہی اختصار کے ساتھ ان تینوں آیتوں کو ختم کر کے آج کی مجلس کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ قصہ آپ کو پہلے تو معلوم نہیں تھا، اور ایسے کسی شخص سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی جو آپ کو یہ قصہ سکھا دے. اور یہودیوں کی اور نصرانیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بہت سی وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ لوگوں کو اس وقت بتا رہے ہیں. ان کا قصہ ناقص ہے، آپ کا قصہ کامل اور پورا ہے. تو یہ قصہ آیا کہاں سے؟ آپ نصرانیوں سے پوچھیں کہ یہ قصہ مجھے کس نے سکھایا، آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ یہ قصہ مجھے کس نے سکھایا. آپ کی کتاب میں ہے، آپ کی کتاب میں بھی ہے، لیکن آپ کی کتاب میں جو قصہ ہے وہ نامکمل ہے، ادھورا ہے، اور یہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وحی کے ذریعے میں انہیں اس قصے کی خبر کر رہا ہوں؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، اور آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام پہ اتفاق کیا تھا. وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ تدبیر بنا رہے تھے اور پلان کر رہے تھے. آپ تھے وہاں اس وقت، دیکھ رہے تھے سب کچھ. جب دیکھ نہیں رہے تھے تو آپ بیان کیسے کر رہے ہیں؟ آپ بیان اسی لیے کر رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے والے اللہ نے آپ کو خبر کی ہے. لیکن اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو جو قصہ پوچھا ہے وہ قصہ سن کر ایمان لانے کے لیے نہیں، ان کی نیت یہ تھی ہی نہیں کہ ہم پوچھیں اور اگر ہمیں صحیح جواب ملے تو ہم ایمان لائیں. پھر پوچھا کیوں ہے انہوں نے؟ انہوں نے پوچھا اس لیے ہے کہ اگر جواب نہ دے سکے تو ہم دوسروں کو کہہ سکے کہ یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے. ان کا تو مقصد ہی دوسرا تھا. آپ کی تو بہت ہی لالچ ہے اور ہرس ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں. لیکن وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں میں سے اکثر آپ کی ہرس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہے. اور وما تسألهم علیہ من اجر، اس دعوت پر اور اس تبلیغ پر آپ ان سے کوئی اجرت تو مانگ نہیں رہے ہیں. تو یہ اگر ایمان قبول نہ کرے تو آپ زیادہ فکر نہ کریں. اس سے اگر یہ بات ہوتی کہ یہ ایمان قبول کریں گے تو ہر ایک کے ایمان قبول کرنے پر مجھے اتنی رقم ملے گی تو آپ کو فکر کرنی چاہیے تھی کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے اور میری آمدنی بند ہو رہی ہے. آپ تو ان سے کچھ مانگتے نہیں. ایمان قبول کرے تو ان کا فائدہ، ایمان قبول نہ کرے تو ان کا نقصان. آپ کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، آپ فکر نہ کیجیے. آپ ہماری طرف سے پیغام پہنچائیے. وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے اجرت تو مانگ نہیں رہے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید ہم نے اتارا ہے تا تمام جہانوں کے لیے نصیحت بنا کر آپ اسے تلاوت کیجئے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، باقی ہدایت کا ملنا نہ ملنا یہ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال نہیں کریں گے. اللہ جل جلالہ وامن والہ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو قرآن مجید کے لیے کھول دے، اور اللہ جل جلالہ وامن والہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، قرآن مجید سے لگاؤ نصیب فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے والا تجوید کے ساتھ آداب کے ساتھ اس کو سمجھنے والا اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ جل جلالہ وامن والہ غیر مسلموں کو بھی قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، اور انہیں بھی قرآن مجید کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے ان سب کو بھی اسلام کے دامن میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.